بس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة یہ باب امام صاحب نے قائم کیا ہے اس مسئلے کے بیان کے لیے کہ وضو کے اندر اعضاء ایک مرتبہ دھونا اور دو مرتبہ دھونا اور تین مرتبہ دھونا تو اس سے پہلے مختلف احادیث میں یہ مسئلہ جو ہے وہ بیان ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ دھونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وضو کے اندر اعضاء کو دو مرتبہ دھونا بھی اور تین مرتبہ بھی اب ایک ہی حدیث میں یہ مسئلہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے تو اس کے لیے امام صاحب نے علیحدہ باب قائم کیا ہے قال حدثنا اسماعیل بن موسی الفزاری یہ ابو محمد ان کی کنیت ہے یا ابو اسحاق ان کی کنیت ہے قال حدثنا شریک عن ثابت بن ابی صفیہ تھا قال قلت لابی جعفر یہ محمد الباقر جو ہے ان کی کنیت ہے قلت لابی جعفر حدثک جابر میں نے ابو جعفر سے کہا کہ آپ کو جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتن مرتن و مرتین مرتین و ثلاثن ثلاثن قال نعم کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو کے اندر آزاد ہوئے دو دو مرتبہ اور تین تین مرتبہ تو کہنے لگے ہاں یہاں پہ محدثین کے ایک طریقے کا بھی ثبوت مل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شاگرد ہو یا پڑھنے والا ہو اپنے شیخ اور استاد کے سامنے تو وہ اس طرح کہتا ہے کہ حدثک فلان عن فلان یعنی فلان نے آپ کو حدیث بیان کی ہے فلان سے اس نے فلان سے اور وہ جو شیخ اور استاد ہے وہ خاموش بیٹھے اس کی تقریر کر رہا ہو اور اس کی تثبیت کر رہا ہو تو اخیر میں مطلب ہے کہ اگر نام کہہ دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے اور اگر نام نہیں کہتا خاموش ہی رہتا ہے تو یہ طریقہ بھی جو ہے وہ درست ہے اور اس شاگرد کے لیے اس حدیث کو آگے بیان کرنا وہ صحیح ہے قال ابو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن ابي صفيه قال قلت لابي جعفر حدثك جابر ان النبي توضا مره مره قال نعم وحدثنا بذلك حناد وقتيبه قال حدثنا وكيع عن ثابت بن ابي صفيه ان دونوں روایتوں میں جو فرق ہے وكيع اور شريك کی روایت میں کہ وكيع جو ہے اس کو مختصر لفظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے توضا مره مره قال نعم اور آگے مرتین مرتین اور ثلاثن ثلاثن کے لفظ وہ ذکر نہیں کرتا جبکہ شریک جو راوی ہے اس میں پہلی حدیث میں تو وہ اس کو توضا مرتن مرتن و مرتین مرتین و ثلاثن ثلاثن قال نعم کے لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے تو شریک کی حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ میں بھی ہے ملا علی قاری نے مرقات کے اندر کہا ہے کہ اس کی سند وہ حسن ہے لیکن شریک راوی اس کے اندر موجود ہے تو وہ سی الحفظ راوی ہے ان کا اخیر میں جو ہے وہ جب سے کوفے کے والی بنائے گئے قضا کے والی تو اس کے بعد ان کا جو ہے وہ حافظہ اس کے اندر تغیر آ گیا تھا تو صحیح راوی نہیں ہے اسی طرح ثابت بن ابی صفیہ جو ہے وہ بھی اس کی سند میں ہے اور وہ بھی ضعیف راوی ہے لیکن اس باب میں صحیح حدیثیں موجود ہیں اس لیے مسئلہ اپنی جگہ پہ درست ہے امام صاحب فرماتے ہیں وہ شریک کثیر الغلط کہ یہ شریک بن عبداللہ نخعی الکوفی جو واسط مقام میں قاضی تھے تو یہ کثیر الغلط ہیں ان سے غلطیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں وثابت ابن ابی صفیہ ہوا ابو حمزہ الصومالی ان کی کنیت ابو حمزہ ہے ثابت بن ابی صفیہ کی اور یہ بھی راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، بلکہ ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ رافضی تھے، پانچویں طبقے سے ہیں، ابو جعفر کی خلافت میں مرے ہیں. باب ما جاء فی من یتوضا بعض وضوئہ مرتین وبعضہ ثلاثہ، وضو کے اندر بعض اعضاء کو دو مرتبہ دھونا اور بعض کو تین مرتبہ، تو اس بارے میں بھی چونکہ حدیث جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں تو ایسا کرنا بھی درست ہے کہ مثال کے طور پر چہرے کو دو مرتبہ دھو لیا، ہاتھوں کو تین مرتبہ، تو بعض ایک ہی وضو میں بعض اعضاء کو ایک یا دو مرتبہ اور بعض کو تین مرتبہ دھونا، تو ایسا کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے. حدثنا محمد بن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عمرو بن یحییٰ، یہ عمرو بن یحییٰ بن عمار بن ابی حسن المازنی، عبداللہ بن زید بن عاصم کی اولاد میں سے ہیں، فقہ ہیں، ابو حاتم نسائی نے ان کو ثقہ کہا ہے. وہ اپنے والد گرامی سے یعنی یحییٰ بن عمارہ سے بیان کرتے ہیں، یہ بھی تیسرے طبقے کے فقہ راوی ہیں. وہ عبداللہ بن زید سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، وغسل یدیہ مرتین مرتین، اور دونوں ہاتھوں کو دو دو مرتبہ دھویا، ومسح براسہ، اور سر کا مسح کیا، وغسل رجلیہ مرتین، اور دونوں پاؤں کو دو مرتبہ دھویا. تو ہر پاؤں کو دو مرتبہ، تو ہاتھوں کو بھی دو مرتبہ، جبکہ چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو میں تین مرتبہ دھویا ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث متول آئی ہے لمبی. وقد ذکر فی غیر حدیث، فی غیر حدیث کا مطلب ہے کئی ایک حدیثوں میں، فی عدت احادیث، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا بعض وضوئہ مرتن و بعضہ ثلاثن، کے بعض جو ہے وہ ایک مرتبہ آزاد ہوئے ہیں اور بعض اعضاء وہ تین مرتبہ. وقد رخص بعض اہل العلم فی ذلک، لم یروا باسا، وہ نہیں سمجھتے کوئی حرج، ان یتوضا الرجل بعضہ بعض وضوء ثلاثا و بعضہ مرتن او مرتن، کے بعض جو ہے وہ تین مرتبہ دھوئے، بعض دو مرتبہ، بعض ایک مرتبہ، اور یہ مذہب جو ہے یہ راجح ہے اور صحیح ہے، ایسا کرنا جائز ہے. باب ما جاء فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں کہ آپ کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے، کس طرح وضو کرتے تھے، اب اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. حدثنا حناد بن قتیبۃ انہما قال حدثنا ابو الاحوص، یہ ابو الاحوص سلام بن سلیم ہے، حنفی الکوفی اور ساتویں طبقے کے ثقہ اور متقن محدث ہیں. عن ابی اسحاق عمر ابن عبداللہ، یہ بھی ثقہ راوی ہیں، ان کا نام عمر ابن عبداللہ ہے، ابو اسحاق السبیعی، لیکن مدلس ہیں، تدلیس کیا کرتے تھے. عن ابی حیہ تھا، ابو حیہ بن قیس قال رأيت عليا، میں نے دیکھا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، توضأ فغسل کفیہ حتی انقاہما، آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا. مراد کف سے جو ہے وہ ہاتھ ہیں، یہ گھٹوں تک، تو ذکر کف کا ہے ہتھیلیوں کا، لیکن مراد شروع وضو میں جو گھٹوں تک ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو وہ مراد ہے. حتیٰ کہ اچھی طرح ان کو صاف کیا، ثم مض مراثن واستنشق ثلاثن، پھر آپ نے تین مرتبہ کلی کی اور تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کے اندر پانی ڈالا. وغسل وجهه ثلاثن، اور اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، وذراعیہ ثلاثن، اور دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ، ومسح براسہ مرہ، سر کا مسح ایک مرتبہ کیا، ثم غسل قدمیہ الی الکعبین، پھر دونوں قدموں کو، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا. ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فأخر فضل طهوره، تو وضو کا جو باقی ماندہ پانی تھا، بچا ہوا پانی تھا، وہ آپ نے لیا، فشربہ، اور وہ پیا، وہو قائم، کھڑے ہونے کی حالت میں. ثم قال، پھر فرمانے لگے، احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے چاہا پسند کیا کہ تمہیں دکھاؤں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا، یعنی آپ کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے، وہ طریقہ میں آپ کو بتلانے کے لیے اس طرح میں نے کیا ہے۔ حدیث میں جو ہے یہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز بھی ہے، اور عمر کی حدیث سے بھی کھڑے ہو کر پانی پینے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے موطا امام مالک کے اندر بھی عمر عثمان علی کے متعلق آیا کہ وہ کھڑے ہو کر بھی پانی پیا کرتے تھے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ وہ بھی اس میں کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ تابعین کا ایک گروہ بھی جو ہے وہ رخصت کو سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، لیکن بعض احادیث میں کھڑے ہو کر پینے سے منع جو ہے وہ بھی آیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس طرح کے ان نبی زجر عن الشرب قائما، اور اسی طرح جو ہے روایت میں ہے نہا ان یشرب الرجل قائما، اور ابو ہریرہ کی حدیث ہے لا یشربن احدکم قائما فمن نسی فلیستقی۔ تو اب کچھ احادیث میں سختی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی سے منع کیا اور زجر اور ڈانٹ پلائی ہے، اور اس احادیث کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز مل رہا ہے۔ تو خلاصہ ان احادیث کے درمیان تطبیق اور توفیق کا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جو ہے وہ جواز کی حد تک درست ہے، لیکن کراہت اس کے اندر ہے جس طرح کہ آپ نے منع فرمایا ہے، اور بیٹھ کر پانی پینا یہ مسنون ہے اور اسی کی عادت جو ہے وہ بنانی چاہیے، الا یہ کہ بعض اوقات اگر کھڑے ہو کر پانی پیا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن عثمان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ بخاری مسلم میں ہے، وعبداللہ بن زید یہ بخاری مسلم ابو داود نسائی اور ابن ماجہ میں، وابن عباس بخاری وعبداللہ بن عمر یہ مسند احمد ابو داود نسائی ابن ماجہ میں، والربیع یہ ابو داود میں، اور عبداللہ بن انیس و عائشہ رضی اللہ عنہم ان کی حدیثیں یہ مبارک پوری صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے علم نہیں ہو سکا ان کی حدیث کا۔ قال حدثنا قتیبۃ و حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن عبد خیر، یہ عبد خیر ثقہ راوی ہیں مخزرمی ہیں، ذکر عن علی مثل حدیث ابی حیہ الا ان عبد خیر قال کان اذا فرغ من طهوره اخذ من فضل طهوره بکفه فشرب، چلو میں پانی لے کے وضو کا باقی بچا ہوا پانی چلو میں لیتے ہتیلی میں اور پھر اس کو پی لیتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث علی رواہ ابو اسحاق الحمدانی عن ابی حیۃ و عبد خیر والحارث عن علی وقد رواہ زائدۃ بن قدامۃ وغیر واحد عن خالد بن علقمہ عن عبد خیر عن علی رضی اللہ عنہ حدیث الوضوء بطولہ، یہ نسائی کے اندر بھی ہے، دارمی میں، دارقطنی اور ابو داؤد میں یہ لمبی حدیث موجود ہے، ان زائدہ بن قدامہ کی حدیث، وهذا حدیث حسن صحیح۔ قال وروا شعبۃ هذا الحدیث عن خالد بن علقمہ، شعبہ جو بڑے محدث ہیں ان نے اس حدیث کو خالد بن علقمہ سے روایت کیا ہے، فاخطا فی اسمہ واسم ابیہ، لیکن خالد بن علقمہ کے نام میں اور اسی طرح ان کے والد گرامی کے نام میں انہوں نے خطا سے کام لیا ہے، تو خالد کی بجائے انہوں نے مالک کہا ہے اور علقمہ کی بجائے انہوں نے عرفوتا کہا ہے، فقال مالک ابن عرفوتا عن ابی خیر علی، اور امام شعبہ کے متعلق جو ہے یہ بات مشہور ہے کہ سند میں اور رجال اور روات کے ناموں میں ان کو جو ہے وہ غلطی لگ جایا کرتی تھی۔ قال وروی عن ابی عوانۃ عن خالد بن علقمہ عن ابی خیر عن علی قال وروی عنہ عن مالک بن عرفتا مثل روایت شعبہ والصحیح خالد بن علقمہ۔ باب ما جاء فی النضح بعد الوضوء، یہاں نضح چھینٹے مارنا وضو کے بعد، وضو سے فارغ ہونے کے بعد چھینٹے مارنا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی لیا جائے تو وضو کے بعد جو ہے وہ شرمگاہ پر اس کو چھینٹے ماری جائیں تاکہ وسوسہ جو ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ قال حدثنا نصر بن علی الجہزمی و احمد بن ابی عبید اللہ السلیمی البصری سلیمی بفتح المهمل وکسر اللام قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي. یہ حسن بن علی الہاشمی جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر نے ان کو ضعیف کہا ہے. عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. فقال یا محمد، تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا توضأت، جب تو وضو کر لے یعنی وضو سے فارغ ہو، فانتزح، تو چینٹے مار. اس میں مختلف اقوال ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اذا توضأت فانتزح کا معنی ہے کہ جب وضو کرے تو اچھی طرح وضو کر، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب وضو کرے تو وضو سے فراغت کے بعد جو ہے وہ شرمگاہ کی جگہ پہ چینٹے مارنا، اور تیسرا معنی یہ بیان کیا اذا توضأت فانتزح، جب وضو کرے تو پانی کے ساتھ استنجا کرو، یعنی پانی کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد وضو کرنا ہے. تو یہ مختلف معنی ہے، لیکن زیادہ جو مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ دوسرا معنی ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد چینٹے مارنا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب، ابن ماجہ میں بھی ہے. قال وسمعت محمدا یقول الحسن بن علی الہاشمی منکر الحدیث. یہ منکر الحدیث جس راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ ضعیف سے بھی زیادہ سخت لفظ ہوتے ہیں. ایک راوی کے بارے میں ضعیف کہا جائے، لیس بالقوی کہا جائے، یا فیہ مقال کہا جائے، تو وہ بھی ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ راوی کمزور ہے. لیکن منکر الحدیث جس راوی کے بارے میں کہا جائے تو وہ ضعیف اور لیس بالقوی کے الفاظ سے بھی زیادہ جو ہیں وہ سخت الفاظ ہیں، سخت جرح ہیں. ہاں، ویسے دوسری احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں کئی، ایک جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی اصل موجود ہے. تو اصل مسئلہ جو ہے کثرت طرق کی وجہ سے، مختلف احادیث آنے کی وجہ سے، وہ مسئلہ جو ہے اپنی جگہ پہ درست ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد شرمگاہ کی جگہ پہ چینٹے مار دی جائیں. قال و فی الباب عن ابی الحکم ابن سفیان، یہ ابن ماجہ اور ابو داود میں ہے. وہ ابن عباس یا عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق میں ہے. وہ زید بن حارثہ، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ان کی جو ہے وہ ابن ماجہ میں ہے. وہ ابی سعید الخدری. وقال بعضهم سفیان بن الحکم ابی الحکم ابن سفیان واضطربوا فی هذا الحدیث، یعنی اس حدیث کی سند میں اضطراب، اور اضطراب کا مطلب ہے کہ کوئی راوی کسی طریقے سے اس کو بیان کر رہا ہے، دوسرا راوی جو ہے کسی اور طریق سے، اور پھر توفیق اور تطبیق کی صورت بھی نہ ہو، کسی ایک طریق کو دوسرے طریق پر ترجیح بھی حاصل نہ ہو، وجہ ترجیح جو ہے وہ نہ ہو، پھر وہ اضطراب باعث ضعف ہے. اور اگر اضطراب تو ہے بظاہر، لیکن ایک وجہ ایک طریق کو ترجیح حاصل ہو تو پھر اضطراب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور حدیث وہ حسن درجے کی یا صحیح درجے کی مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ بن جاتی ہے. باب ما جاء فی اسباغ الوضو، وضو کو کامل طریقے سے کرنا، یعنی وضو کے جو اعضاء دھونے ہیں تو ان کو اچھی طرح دھونا، اور جو شرع کا حکم ہے اس کے مطابق پورے پورے صحیح طریقے سے اعضاء کو پانی پہنچانا. قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر، اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر زرقی، ان کی کنیت ابو اسحاق القاری ہے، ثقہ اور ثبت راوی ہے. عن العلاء بن عبد الرحمن، یا علاء بن عبد الرحمن سے صدوق راوی ہے، کسی وقت وہم ان سے ہو جاتا. عن ابیہ عبد الرحمن، عبد الرحمن بن یعقوب ابو شبل، ان کی کنیت. عن ابی ہریرہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا، کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس عمل پر کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. مٹانے سے مراد یہ ہے بخشنا، یہ کنایہ ہے بخشے سے. وہ یرفع بہ درجات، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتے ہیں نیکی کا وہ کام کرنے والے کی. تو صحابہ کرام کہنے لگے بنا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، آپ نے فرمایا، وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں، وہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کرنا کامل طریقے سے باوجود یعنی آدمی کے ناپسند کرنے کے، کہ بعض موسموں میں انسان جو ہے وہ وضو کرنا کامل طریقے سے پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ سردی کے موسم میں انسان کی طبیعت نہیں چاہتی کہ ٹھنڈا پانی وہ اعضاء پر جو ہے وہ استعمال کرے، تو گرمی کے موسم میں جو ہے وہ گرم پانی ہو تو وہ دل نہیں چاہتا، تو اس کے باوجود وضو کو مکمل کرنا یہ اس بات کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم لے کر چلنا، یعنی جتنا آپ کا گھر دور ہے اور آپ چل کر دور سے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ یہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تو یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، درجات ان کے بلند ہوتے ہیں۔ فذلکم الرباط، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کام ہے یہ رباط ہے، رباط کا مطلب ہے کہ یہ جس طرح ایک فوجی اور ایک مجاہد جو ہے وہ سرحد پر دشمن کے مقابلے کے لیے بیٹھا رہتا ہے اور اس کی نگرانی کرتا ہے تاکہ ملک کی اور دین اور اسلام کی جو ہے وہ اس کا دفاع کرے، تو اسی طرح یہ جو کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں یہ بھی رباط ہے، چھاؤنی میں شیطان کے مقابلے میں بیٹھنا ہے اور شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے ہتھکنڈوں سے جو ہے وہ ان کاموں کے ذریعے انسان وہ بچتا ہے۔ وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثا، یہ جہاد کی مثل ہے، یعنی جو یہ کام کرے گا گویا کہ یہ مثل جہاد کرنے کے ہیں، یا دوسرا معنی یا یہ عمل انسان کو معاصی سے کاٹ کر اطاعت سے مربوط رکھتے ہیں، یعنی یہ عمل جو کرتے ہیں تو وہ گناہوں سے کٹ جاتے ہیں اور نیکیوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، مربوط ہو جاتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن علی، یہ ابو یعلیٰ اور مسند بزار میں ہے، وعبداللہ ابن عمر بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ میں، ابن عباس ترمذی میں ہے، وعبیدہ یہ مسند احمد میں ہے اور کسی نے اس کو عبیدہ بھی کہا ہے، ویقال عبیدہ ابن عمر، وعائشہ تھا وعبد الرحمن ابن عائش الحضرمی، یہ بغوی نے شرح السنہ میں ان کی حدیث کو نقل کیا ہے، وانس مسند بزار میں ان کی روایت سے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ فی هذا الباب حدیث حسن صحیح، اور مسلم میں بھی ان کی یہ روایت موجود ہے۔ والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن یعقوب الجهنی الحرقی وهو ثقۃ عند اهل الحديث، محدثین کے نزدیک یہ علاء بن عبد الرحمن جو ہیں یہ ثقہ راوی ہیں۔ باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء، وضو کرنے سے فارغ، وضو سے فارغ ہونے کے بعد کپڑے کا استعمال، رومال کا استعمال بدن کو سکھانے کے لیے، وضو کے اعضاء کو سکھانے کے لیے تولیہ، رومال، کپڑا وغیرہ استعمال کرنا۔ قال حدثنا سفیان بن وکیع، ابو محمد الرواس ان کی کنیت ہے، حدثنا عبداللہ ابن وہب عن زید بن حباب عن ابی معاذ، ابو معاذ یہ کنیت ہے سلیمان بن ارقم کی، ضعیف اور متروک راوی ہیں۔ عن الزہری عن عروۃ عن عائشۃ قالت کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کپڑا تھا، ینشف بها بعد الوضوء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہونے کے بعد اس کے ساتھ بدن کو سکھاتے اور پہنچتے تھے، حدیث یہ ضعیف ہے۔ قال فی الباب عن معاذ بن جبل، یہ بھی ترمذی کے اندر حدیث ہے، اگلی جو حدیث آ رہی ہے۔ حدثنا قتیبة قال حدثنا رشدین بن سعد، یہ رشدین بن سعد یہ بھی ضعیف راوی ہے، اور ابن لہیہ جو کہ ضعیف راوی ہے وہ بھی اس رشدین بن سعد کے مقابلے میں ان کو ترجیح دی گئی ہے۔ عن عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم، یہ بھی ضعیف ہیں، اور مدلس بھی ہیں. عن عتبة بن حمید, یہ مختلف راوی ہے. عن عبادة بن نسیح, یہ ثقہ راوی ہیں. عبد الرحمن بن غنم, یہ تابعی ہیں, ثقہ ہیں. بعض نے کہا ہے کہ یہ صحابی ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں. عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه, جب آپ وضو کرتے تو اپنے چہرے کو اپنے کپڑے کے ایک کنارے سے پونچھتے تھے اور سکاتے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب و اسناد ضعیف, اور عشرین بن سعد و عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی یضعفان فی الحدیث, یہ حدیث میں دونوں ضعیف قرار دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے حدیث جو ہے یہ بھی ضعیف ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ علیہ سے بالقائم, یعنی صحیح نہیں ہے, ضعیف راوی ہے. حاکم نے اگرچہ اس کو صحیح کہا ہے لیکن ان کی بات درست نہیں ہے. ولا يصح عن النبي في هذا الباب شيء, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں, اس باب میں کوئی چیز صحیح ثابت نہیں ہے. وابو معاذ يقول هو سليمان بن ارقم وهو ضعيف عند اهل الحديث, یہ بھی ضعیف راوی ہے. وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء, صحابہ کرام میں سے ایک جماعت نے جو ہے رخصت دی ہے, وہ کہتے ہیں اور بعد کے جو تابعین ہیں ان میں سے بھی, کہ وضو کے بعد کپڑا تولیہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ حسن بصری, عثمان اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بشیر بن ابی مسعود, اور اسی طرح امام مالک اور سفیان ثوری, امام احمد, اسحاق وغیرہ, یہ اس کے قائل ہیں کہ تولیہ رومال وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ من کرہ, اور جس نے اس کو ناپسند کیا ہے, انما کرہ من قبل انہ قیل, انہوں نے اس وجہ سے اس کو ناپسند کیا ہے کہ کہا گیا ہے ان الوضو ایوزن, کہ وضو جو عمل ہے اس کا وزن کیا جائے گا. ان الوضو ایوزن وروی ذلك عن سعید بن المسیب والزہری, تو یہ سعید بن مسیب اور زہری سے, تو جب وضو کا پانی وزن کیا جائے گا تو اگر آپ اس کو سکھا دیں تو کہتے ہیں کہ پھر وہ وزن کس چیز کا ہوگا, لیکن اس میں ان کی اس بات میں اتنا وزن نہیں ہے, اس لیے کہ وضو جو ہے یہ ایک عمل ہے, تو جس طرح دوسرے اعمال وہ تولے جائیں گے تو کل قیامت کے دن یہ بھی نیک عمل ہے تو یہ تولا جائے گا. تو اب اگر اس کو تولیے سے, رومال وغیرہ سے وہ صاف کیا جائے, پہنچ لیا جائے, تو اس میں قیامت کے دن وزن ہونا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اس وجہ سے یہ استدلال اپنی دلیل بنانا کہ وضو کا پانی چونکہ وہ وزن ہوگا اور تولیے سے وہ پانی جو ہے وہ پہنچ لیا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے, اس لیے وزن کس چیز کا ہوگا, تو یہ بات کوئی زیادہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور صحیح معلوم نہیں ہوتی, نہ ہی اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے. قال حدثنا محمد بن حمید الرازی, یہ محمد بن حمید یہ ضعیف راوی ہے. حدثنا جریر, جریر بن عبد الحمید قال حدثنی علی بن مجاہد, کہ مجھے حدیث بیان کی علی بن مجاہد نے, عنی مجھ سے, علی بن مجاہد کابلی, یہ بھی ضعیف راوی ہے. جریر کہتے ہیں کہ مجھے علی بن مجاہد نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے, تو وہ ہوا عندي ثقۃ, فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ ثقہ ہے. عن ثعلبة عن الزهري, ثعلبة بن سهيل الطهوي الكوفي قال انما كره المنديل بعد الوضوء لان الوضوء يوزن, اس لیے کہ وضو کا پانی جو ہے اس کا وزن ہوگا. باب فيما يقال بعد الوضوء, وضو کے بعد کون سی دعا جو ہے وہ پڑھی جائے گی. حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي, یہ 240 کے بعد فوت ہوئے ہیں. حدثنا زید بن حباب عن معاوية بن صالح, یہ 158 میں فوت ہوئے ہیں, ثقہ راوی ہیں. عن ربیعة بن یزید الدمشقی, یہ 123 میں قتل کیے گئے. عن ابی ادریس الخولانی و ابی عثمان, ابو عثمان جو ہے یہ ابو ادریس خولانی عبداللہ بن عبداللہ ہنین والے دن کہتے ہیں پیدا ہوئے ہیں, اور جو ابو عثمان ہے یہ ربیعہ پر عطف ہے. تو معاویہ بن صالح جس طرح ربیعہ بن یزید دمشقی سے بیان کرتے ہیں, اسی طرح معاویہ بن صالح جو ہے وہ ابو عثمان سے بھی بیان کرتے ہیں, وہ ابو عثمان، اور اسی طرح ربیعہ بن یزید دمشقی ابو ادریس. تو عمر بن خطاب کے دو شاگرد ہیں، ابو عثمان اور ابو ادریس. قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من توضا فاحسن الوضوء، جس نے وضو کی اور اچھی طرح وضو کی ہے سنت کے مطابق، ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطہرین، فتحت له ثمانية ابواب الجنة، جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول لیے جائیں گے، يدخل من ایها شاء، جس سے وہ چاہے گا تو داخل ہوگا. قال ابو عیسى وفي الباب عن انس وعقبة بن عامر، انس کی حدیث ابن ماجہ میں ہے، عقبہ بن عامر کی حدیث مسلم میں ہے، لیکن اس میں اللہ مجعلی من التوابین کا اضافہ نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ وفی الباب، قال ابو عیسیٰ حدیث عمر قد خولف زید بن حباب فی هذا الحدیث، زید بن حباب کی جو ہے اس حدیث میں مخالفت کی گئی ہے. وروا عبداللہ بن صالح وغیر عن معاویت بن صالح عن ربیع بن یزید عن ابی دریس عن عقبہ بن عامر عن عمر، اب وہ اختلاف بیان کر رہے ہیں. وعن ربیع عن ابی عثمان عن جبیر بن نفیر عن عمر، تو یہاں جو ہے عمر کے شاگرد کبھی عقبہ بن عامر ہیں، کبھی جو ہیں جبیر بن نفیر ہیں، اور جو ترمذی میں حدیث ہے اس کے اندر ابو عثمان ہیں، اور اسی طرح ابو ادریس ہیں. وہذا حدیث فی اسناد اضطراب، اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے، اور اضطراب کا معنی جو ہے وہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ کوئی راوی کسی طریق سے بیان کرے، دوسرا راوی اس کے برعکس کسی اور طریق سے بیان کریں. ولا یصح عن النبی فی هذا الباب کبیر شیء، اور اس باب میں کچھ زیادہ جو ہے آپ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے. یہ بات امام صاحب کی جو ہے اپنی جگہ پہ وہ درست نہیں ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس اضافے کے بغیر یہ حدیث مسلم کے اندر بھی آئی ہے. قال ابو محمد، قال محمد وابو ادریس لم یسمع من عمر شیئا، ابو ادریس خولانی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی چیز نہیں سنی، گویا کہ یہ منقطع ہے. باب فی الوضوء بالمد، وضو جو ہے وہ ایک مد پانی کے ساتھ کرنے کے بارے میں. ایک مد یہ ایک سا کا چوتھائی حصہ ہے، تو ایک سا جو ہے وہ چار مد کا ہوتا ہے، اور ایک سا وہ اس کا جو وزن نکالا جاتا ہے وہ 2 کلو اور 100 گرام نکالا جاتا ہے، 2 کلو 100 گرام. اس ایک مد کا وزن وہ 525 گرام ہوگا، یہ کلو کے حساب سے جو ہے. تو اتنے پانی سے وضو کرنا. قال حدثنا احمد بن معین وعلی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن علیہ تھا ان ابی ریحان تھا، یہ عبداللہ بن مطر البصری راوی ہے، آخری عمر میں ان کا حافظ متغیر ہو گیا تھا. عن سفینہ تھا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، اور کہتے ہیں نام ان کا مہران تھا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضا بالمد، عبد السلام ایک مد پانی سے وضو کرتے، ویغتسل بالساع، اور ایک سا پانی سے غسل فرماتے. ایک سا جس طرح کے بتایا جا چکا ہے، چار مد اس کا حساب ہے، اور ایک مد 525 گرام ہے، تو ایک سا جو ہے وہ 2 کلو اور 100 گرام، 1000 گرام کے حساب سے 2000 اور 100 گرام. قال و فی الباب عن عائشہ تھا، عائشہ کی حدیث بخاری مسلم میں ہے، فرماتی ہیں کنت اغتسل انا و رسول وسلم من اناء واحد من قدح یقال له الفرق، تو فرق جو ہے وہ ایک ٹپ یا برتن ہے جس میں اتنا کوئی پانی جو ہے وہ سما سکتا ہے. وہ جابر کی حدیث مسند احمد میں ہے، یہ قال رسول اللہ علیہ وسلم یجز من الغسل الساع ومن الوضوء المد، کہ غسل جو ہے ایک سا سے کفایت کر جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وضو ایک مد پانی سے. وہ انس ابن مالک، یہ بخاری مسلم میں ہے، کان النبی یغتسل بالساع الى خمسۃ امداد ویتوضا بالمد، کہ اب وسلم ایک سا سے لے کر 5 مدوں تک، یعنی ایک سا سے اوپر ایک مد، جس کا مطلب ہے کہ کوئی 2 کلو اور 600 گرام، 625 گرام، 2.5 کلو سے کچھ اوپر پانی استعمال کرتے تھے، اور وضو جو ہے ایک مت پانی سے. قال ابو عیسیٰ حدیث السفینہ تو حدیث صحیح، یہ مسلم اور ابن ماجہ میں بھی ہے. ابو ریحانہ اسم عبداللہ ابن مطر. وہکذا رأى بعض اہل العلم الوضوء بالمد والغسل بالساع، کہ وضو ایک مت پانی سے اور غسل ایک سا پانی سے. وقال شافعی و احمد و اسحاق علیہ سمان احد الحدیث علی التوقیت. یہ بزرگ امام شافعی امام احمد اسحاق بن راہوے یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی پانی جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے, اس سے زائد استعمال کریں گے تو ناجائز ہوگا. انہ لا یجوز اکثر من ولا اقل من, کہ اس سے زیادہ یا اس سے کم جو ہے وہ غسل اور وضو میں جائز نہیں. وہ قدر ما یکفی, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنے اندازے کا پانی ہے کہ یہ کفایت کر جاتا ہے. اگر ایک مت پانی سے آپ وضو کر لیں تو اس سے آسانی سے وضو ہو جائے گا, ایک سا پانی سے آپ غسل کر لیں تو ایک سا پانی سے غسل آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے گا. جبکہ حدیثوں کے اندر آیا کہ ایک فرق کے ساتھ آپ غسل کرتے تھے, ایک فرق جو ہے اس میں تین سا پانی آتا ہے, تین سا, تو اس کا مطلب ہے کہ دو سا سے بھی زیادہ اور تین سا, اور اسی طرح جو ہے پانچ مدوں کا بھی آ رہا ہے, ایک سا کا بھی آ رہا ہے. تو یہ توقیت تحدید کے معنی میں نہیں ہے کہ بس اتنا پانی استعمال ہو سکتا ہے, اس سے کم و بیش استعمال کریں گے تو سنت کی خلاف ورزی ہوگی, اور ان بزرگوں کی یہ بات جو ہے یہ صحیح معلوم ہوتی ہے مختلف روایات کو اور احادیث کو سامنے رکھ کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درس کے متعلق کوئی سوال ہے تو مختصر طور پہ اس کے لیے جو ہے وہ رجوع فرما سکتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اللہ جالنی والی. تو ہم تو یہی بتا رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ مختلف احادیث کے اندر یہ آیا ہوا ہے, تو کم از کم مطلب ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ جالنی کے اضافے میں اختلاف ہے. یہ علامہ جعلنی من التوابین کا جو اضافہ ہے اس حدیث کے بارے میں تو محدثین کو کلام ہے, باقی وضو کے بعد جو دعا ہے وہ صحیح مسلم میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ کے ساتھ, اور اس اضافے کو بھی کئی ایک اہل علم نے جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے. اصطلاحی صحیح کی بات نہیں کر رہا, یعنی قابل حجت, اس وجہ سے یہ اضافہ بھی اگر کوئی پڑھ لے تو اس اضافے کے ساتھ اس دعا کو, تو اس میں کسی قسم کی کوئی سنت کے خلاف ورزی نہیں ہوگی انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی, اصل میں سیٹنگ تھوڑی سی چھڑ گئی تھی. شیخ صاحب, یہ دو راویوں کے بارے میں ذرا میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں. ایک تو حجیر بن ربیع ادری جو ہے, حجیر بن ربیع ادری, دوسرے حریص بن ربیع ادری, تو اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی معلومات ہو ان راویوں کے بارے میں تو شیخ صاحب ذرا مجھے مطلع کر دیجیے. جزاک اللہ.
یہ سوال کرنے والے نے جو دو راویوں کے متعلق پوچھا ہے تو وہ ان کی آواز جو ہے وہ صاف نہیں تھی, اس وجہ سے دونوں راویوں کے متعلق صاف آواز میں بتائیں, اور اس وقت اگر کوئی علم میں ہوا تو بتا دیں گے, نہیں تو اگلے درس میں انشاءاللہ ان کے متعلق پھر, لیکن صاف آواز کے ساتھ ان دو راویوں کا نام ذرا بتلائیں تاکہ ہم اپنے پاس نوٹ کر لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب انشاءاللہ آواز, امید تو ہے کہ صاف آ جائے گی. اس کو سمجھ آواز.
ہاں جی آواز ٹھیک ہے.
جو کل سیٹنگ عمر بھائی نے چھوڑا دیا ہمارے سے وہ وائف سر ان کو کرنے کے لیے تو وہ پتہ ہی نہیں رہا. شیخ صاحب یہ دو راوی ہیں, ایک کا نام ہے رحمت اللہ علیہ, دوسرے کا نام ہے حریث بن نبی ادوی. یہ دونوں راوی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس موجود اگر تحقیق ہو ان کا یہ ہے کہ اگلے ہفتے ان شاء اللہ اگر آپ تحقیق کر کے بتا دیں ان دو راجیوں کے حوالے سے سوال ہوا. عمر بھائی بابو بات کریں گے کل مان یار اس پہ عمر بھائی ذرا لکھ لیا آپ یار میری میرا لکھائی تھوڑی سی کمزور ہے. ایک کا نام ہے حجیر حجیر بن ربی ادبی ہے رحمت اللہ علیہ, دوسرے کا نام ہے حریث بن ربی ادبی رحمت اللہ علیہ. یہ دونوں راوی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. تو پتہ لگے اس میں سن رہے حجیر بن ربی ادبی اور حریث بن ربی ادبی جزاک اللہ.
اگلے درس میں انشاءاللہ ان دونوں کے بارے میں اگلے درس میں تحقیق کر کے اور مختلف کتابوں کے حوالے سے بتا دیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے کے کان میں اذان کا جو مسئلہ ہے, ایک تو جو حدیث ہے ترمذی وغیرہ میں اس کے بارے میں تو یہ صحیح بات ہے کہ اس میں ایک راوی پر جرا موجود ہے اور شیخ البانی یا حافظ ابن حجر اور جتنے بھی جارحین اور معدلین ہیں جرا کرنے والے اور تعدیل کرنے والے ائمہ اور روات پہ نظر رکھنے والے انہوں نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے, لیکن اس کے باوجود حدیث کو کئی ایک اہل علم نے حسن قرار دیا ہے اس راوی کے آنے کے باوجود, یا تو شاید اس وجہ سے کہ مختلف شواہد اور مطابعات اس حدیث کی ہوں گی جو کہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر تقریباً اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ بچے کے کان میں اذان کے مسئلے کے بارے میں. تو جس مسئلے میں اختلاف نہ ہو صحابہ تابعین اور بعد کے زمانوں میں یعنی کئی صدیوں تک, تو اس میں ایک حدیث کو بنیاد بنا کے کہ فلاں راوی اس کے اندر ضعیف ہے یا کمزور ہے اور اس مسئلے کا سرے سے انکار کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو اجماع بھی اور اتفاق امت بھی کوئی چیز ہے, کوئی حیثیت رکھتی ہے یہ چیز. اس وجہ سے اس ضعیف حدیث کو گویا کہ اس اتفاق امت اور اجماع امت اور اجماع بھی عوام اور خواصب کا ہے, تو اس کی وجہ سے تائید حاصل ہوتی ہے, جس پر عمل کرنا جو ہے انشاءاللہ وہ بدعت کے زمرے میں اور خلاف سنت کے زمرے میں نہیں آئے گا. والله اعلم.
شیخ صاحب ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ دہلی میں موجود ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن یصلی فی رمضان 20 رکعت صوم الوتر وإذا دہلی فی غیر الجماع. یہ دہلی میں انہوں نے جمعہ کے ساتھ ہی واضح طور پر یہ عبارت انہوں نے نہیں لکھی, یہ ہمشیوں کی ایک کتاب ہے. تو ان شاء اللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف میں 20 رکعت پڑھتے تھے, وتر کے علاوہ وتر کے ساتھ ملا کے 23 رکعت پڑھتے ہیں. تو اس کے اوپر شیخ صاحب ذرا تھوڑی سی میری رہنمائی فرما دیں کہ یہ حدیث یہ بیان کرتے ہیں اس کی اصل کیا ہے. ذرا تھوڑی
اس حدیث کی اگر آپ سند پڑھ دیتے تو پھر شاید کوئی مسئلہ واضح ہو جاتا کہ جس راوی کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے تو وہ آپ کو آسانی سے, لیکن اب چونکہ سند ری پڑی اور بے حقی میرے سامنے بھی موجود نہیں ہے اور آپ کے سامنے بھی نہیں ہے, شاید آپ کسی کتاب کے حوالے سے اس کو پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں وہاں سند نقل کیے کہ نہیں. اگر یہ ابن عباس والی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما تو یہ بالاتفاق ضعیف ہے عند المحدثین بھی اور عند الاحناف بھی. ہاں جی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب انہوں نے سند جو ہے وہ بیان نہیں کی ہے, صرف یہ حدیث انہوں نے بیان کر دی ہے. اسی وجہ سے جو ہے تھوڑی سی مجھے یہاں وہ حوالے میں جو ہے وہ تفصیل کر دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ حدیث کے تو مجھے پتا ہے, لیکن یہ حدیث انہوں نے جو کوٹ کی ہے تو اللہ عالم شیخ صاحب آپ سے کیجیے اگر آپ کی علم یا اگر یہ بات آئی اگر کرم اگلے درس کو لے کر دیجیے گا.
چلو صحیح بے حقی کے حوالے سے جو مرفوع حدیث بیان کی جاتی ہے وہ ابن عباس والی ہے, تو اسی میں آپ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ آپ نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں, تو وہ سندن صحیح نہیں ہے اور باقاعدہ سند کے ساتھ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں پھر میں لکھ کر لے آؤں گا جو اس کی سند ہوگی اور اس پر جو کلام ہوگا تو وہ انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا. لیکن بے حقی کے حوالے سے جو مرفوع حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیے تھے وہ یہی تقریر جو ابن عباس والی ہے وہی ہے.